توفیق ہی شاہ کا فتح رضویہ رہنمائی کا سر چشمہ فتح رضویہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ فیضان فتاوی رضویہ میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں، اور اس سلسلے میں ہم آقا نعمت امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتاوی رضویہ کے کچھ مقامات کو سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، کچھ سوالات کے جوابات جو اعلی حضرت امام اہل سنت نے عطا فرمائے ہیں ان کو سننے کی ہمیں سعادت حاصل ہو رہی ہے. آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ اعلی حضرت کے فتاوی، یعنی اعلی حضرت سے جو سوالات ہوئے اس کے جو آپ نے شرعی جوابات عطا فرمائے اس کا خلاصہ بیان کرنے کی انشاءاللہ تبارک و تعالی کوشش کی جائے گی. توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی علم بہت سارا حاصل ہوگا. امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا کہ شریعت مطہرہ میں مدینہ طیبہ کو یثرب کہنا جائز ہے یا نہیں، اور جو شخص یہ لفظ کہے اس کی نسبت کیا حکم ہے. دو باتیں پوچھی گئیں، نمبر ایک یہ بات پوچھی گئی کہ مدینہ طیبہ کو آیا یثرب کہہ سکتے ہیں یا نہیں، اور دوسرا جو کہہ دے اس کے لیے حکم کیا ہے. تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں باتوں کا اولاً ایک لائن کے اندر جواب دیا کہ مدینہ طیبہ کو یثرب کہنا ناجائز و ممنوع اور گناہ ہے، اور کہنے والا یہ گناہگار ہے. اعلی حضرت نے اس کو پھر تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، کیونکہ پہلے تو یہ ارشاد فرما دیا کہ مدینہ طیبہ کو یثرب کہنا ناجائز و گناہ اور ممنوع ہے، اور کہنے والا گناہگار ہے. اس پر آپ نے اولاً دلیل ارشاد فرمائی، وہ بھی سنتے ہیں، اور پھر اس کے بعد چونکہ بعض بزرگوں کے کلام کے اندر یہ یثرب کا لفظ آیا ہے تو وہ کیوں آیا اس کی وجہ بھی امام اہل سنت نے بیان فرمائی ہے. سب سے پہلے اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سم المدینۃ یثرب فلیستغفر اللہ ہی طوبۃ ہی طوبۃ، یعنی جو مدینے کو یثرب کہے اسے چاہیے کہ اللہ سے توبہ کرے، معافی مانگے، استغفار کرے، کیونکہ مدینہ توبہ ہے، مدینہ توبہ ہے، یعنی مدینہ پاکیزہ ہے، مدینہ پاکیزہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو کہ جس نے مدینہ طیبہ کو یہ کہا کہ وہ یثرب ہے، اس کے لیے یہ فرمایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے، تو اس کی شرح کرتے ہوئے علامہ عبدالرؤف المناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب التیسیر شرح جامع صغیر میں ارشاد فرماتے ہیں، فتسمیتها بذلك حرام لأن الاستغفار انما هو من خطيئة، یعنی مدینہ طیبہ کو یثرب کہنا یہ حرام ہے. وجہ یہ ہے کہ استغفار جو ہوتا ہے وہ گناہ سے ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ کو یثرب کہنے والے پر حکم دیا کہ وہ استغفار کرے، اور استغفار کا حکم اس وقت دیا جاتا ہے کسی کام کے کرنے پر کہ اس پر استغفار کیا جائے، یہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ وہ کام گناہ ہو، ورنہ اس کو جو ہے وہ اس پر استغفار کا اس انداز میں حکم نہیں ہوتا. مطلقاً استغفار کرنا یہ الگ چیز ہے، لیکن کسی خاص کام کے اوپر کہنا کہ اس پر استغفار کرو یہ ہوتا ہے گناہ کی وجہ سے، جیسا کہ علامہ عبدالرؤف المناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا. اسی طرح ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ برقات شریف میں فرماتے ہیں، قد حکی عن بعض السلف تحریم تسمیۃ المدینۃ بیثرب ویؤیدہ ما رواہ احمد قال الطیبی رحمہ اللہ تعالی فظهر انه من يحقر شان ما عظمه الله تعالى ومن وصف ما سماه الله تعالى بالايمان بما لا يليق به يستحق ان يسمى عاصيا. یعنی جو بعض اسلاف سے یہ بات نقل کی گئی ہے، یہ حکایت کی گئی ہے کہ مدینہ طیبہ کو یثرب کہنا یہ حرام ہے، اور اس کی تائید میں مسند احمد کی حدیث مبارکہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ کو یثرب کہنے والے کو استغفار کا حکم دیا، انہوں نے ذکر کی ہے. پھر علامہ طیبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے لکھا کہ جو اس کی شان کی تحقیر کرے جس کو اللہ تعالیٰ نے عظمت بخشی اور جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کا نام دیا، اس کا ایسا وصف ایسی بات بیان کرے جو اس کے لائق نہیں، تو وہ اس قابل ہے کہ اس کو گناہگار کہا جائے. کیونکہ یثرب کا معنی کیا ہے وہ بھی اعلی حضرت امام اہل سنت آگے بیان فرماتے ہیں. اس سے پہلے فرماتے ہیں کہ قرآن عظیم میں لفظ یثرب آیا ہے، لیکن وہ رب العزت جل وعلا نے منافقین کا قول نقل کیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اس کا نام یثرب نہیں فرمایا بلکہ منافقین کے قول کو ذکر کیا، جیسا کہ 21 پارے میں فرمان باری تعالی ہے، وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ. یہ جب جنگ احزاب ہوئی تو اس وقت جو ہے وہ یہ معاملہ پیش آیا کہ منافقین نے جو ہے وہ مسلمانوں میں افراتفری پھیلانے کے لیے اس طرح کی باتیں کی، تو اس وقت انہوں نے اہل مدینہ کو اہل یثرب کہا تھا. اسی بات کو اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کے قول کے طور پر یہاں نقل کیا. خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں مدینہ طیبہ کا نام المدینہ ہی ذکر کیا ہے، یثرب ذکر نہیں فرمایا. پھر اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ یثرب کا لفظ فساد و ملامت سے خبر دیتا ہے، اور وہ ناپاک اسی طرف اشارہ کر کے یثرب کہتے، یعنی یثرب کا لفظ جو ہے یہ اس جگہ کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر گندگی ہو، جہاں پر بیماریاں ہوں، جہاں فساد ہو، جس جگہ کی برائی بیان کی جائے، تو ایسی جگہ کو عربی زبان میں یثرب کہا جاتا ہے. مدینہ طیبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے وہاں یہی حالت تھی کہ طرح طرح کی بیماریاں تھیں، گندا نالا بہا کرتا تھا، اسی لیے اس کو یثرب کہا کرتے تھے. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، آپ کی ذات کی برکت سے، آپ کی دعا کی برکت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ کو انتہائی پرفضا مقام بنا دیا، اور جتنی بھی اس کی وبائیں اور بیماریاں تھیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دور فرما دی، وہاں سے منتقل فرما دی. اب یہ جو منافقین تھے مدینہ طیبہ کو اسی لیے ملامت کرنا چاہتے تھے، اور ان کا ارادہ یہی ہوتا تھا کہ جیسے پہلے مدینہ طیبہ کا معاملہ تھا اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، فساد و ملامت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ مدینہ طیبہ کو یثرب کہا کرتے تھے. ان کے دل کے اندر خرابی ہوتی تھی، وہ تان کرنے کے لیے، برائی کرنے کے لیے یہ لفظ یثرب کہا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر رد کرنے کے لیے مدینہ طیبہ کا نام طابہ رکھا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یقولون یثرب وہی المدینہ، کہ وہ اسے یثرب کہتے ہیں، یعنی منافقین اسے یثرب کہتے ہیں، اور یہ تو مدینہ ہے. پھر فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ان اللہ تعالیٰ سم المدینہ طابہ، یعنی بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ طیبہ کا نام طابہ رکھا ہے، پاکیزہ رکھا ہے. ملا قاری رحمۃ اللہ تعالی اس کا معنی بیان کرتے ہیں کہ المعنی ان اللہ تعالی سماها فی اللوح المحفوظ او امر نبیہ ان یسمیہا بها ردا علی المنافقین فی تسمیتها بیثرب ایماء الی تسریبہم فی الرجوع الیہا. یعنی اللہ تعالی نے لوح محفوظ میں مدینہ منورہ کا نام طابہ رکھا ہے، یا اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا کہ وہ مدینہ طیبہ کا نام طابہ رکھیں، اور منافقین کا رد کرتے ہوئے، ان کی سرزنش کرتے ہوئے کہ وہ دوبارہ مدینہ طیبہ کو یثرب نہ کہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا. پھر اس کے بعد اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ عیسیٰ بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نقل کی گئی ہے کہ جس کسی نے مدینہ طیبہ کو یثرب نام رکھا، یعنی یثرب نام لیا یا اس نام سے پکارا، تو وہ گناہگار ہوگا، تو وہ گنہگار ہوگا, یہ علماء نے بیان فرمایا. اب بعض اشعار اکابر کے اندر یہ لفظ آیا ہے, یعنی بعض شعروں کے اندر یہ لفظ استعمال کیا اور بزرگوں کے کلام کے اندر یثرب کا لفظ آیا ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جب احادیث طیبہ کے اندر منع کر دیا گیا, بلکہ آل حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا نام مدینہ رکھا, اس کی وجہ وہاں لوگوں کا رہنا سہنا اور جمع ہونا اور اس سے انس و محبت رکھنا ہے, اور آپ نے اسے یثرب کہنے سے منع فرمایا اس لیے کہ یہ زمانے جہلیت کا نام ہے, یا اس لیے کہ یہ سرب سے بنا ہے جس کا معنی ہلاکت اور فساد ہے, اور تسریب بمانہ سرزنش اور ملامت ہے, یا اس وجہ سے کہ یثرب کسی بت یا کسی جابر و سرکش بندے کا نام تھا, اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے نام کو تبدیل فرما دیا اور یہ بولنے سے منع فرمایا. بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب تاریخ الکبیر کے اندر ایک حدیث پاک نقل کی کہ جو مدینہ منورہ کو یثرب کہہ دے تو اسے 10 مرتبہ مدینہ کہنا چاہیے تاکہ اس کی تلافی اور تدارک ہو سکے. تو اب یہ جو بعض اکابر کے کلام کے اندر آیا ہے, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ ان سے حسن سن رکھا جائے گا اور ان کی طرف سے یہی عذر پیش کیا جائے گا کہ ان کو ان احادیث طیبہ پر اطلاع نہیں ہوئی تھی. جیسے بہت سی باتیں ہوتی ہیں کہ بعضوں تک نہیں پہنچ پاتی, بہت سارے تعداد ابھی بھی ہمارے درمیان ایسی ہوگی کہ جو ان کے لیے نئی بات ہوگی کہ مدینہ طیبہ کو یثرب نہیں کہہ سکتے, وہ عام روٹین کے اندر اسکولوں کے اندر عام طور پہ پڑھایا جاتا ہے, تو ممکن ہے ان کی طرف سے یہ عذر پیش کیا جائے بزرگوں کی طرف سے کہ ان تک بھی یہ احادیث طیبہ نہ پہنچی ہوں جس کی وجہ سے ان کے کلام کے اندر یہ الفاظ آ گئے, ورنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے واضح الفاظ میں اس سے منع فرمایا کہ مدینہ طیبہ کو یثرب نہ کہا جائے, مدینہ کو مدینہ کہا جائے, مدینہ کو توبہ کہا جائے, مدینہ کو طیبہ کہا جائے. بہت سارے نام علماء کرام نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر مدینہ طیبہ کے نقل کیے ہیں کہ مدینہ منورہ کو کتنے سارے نام عطا کیے گئے, جس میں سے کچھ نام علامہ سمہودی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب شفا الصف شفا کے اندر نقل کیے ہیں, اسی طرح علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب الحجج المبینہ کے اندر مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ کے بہت سارے نام ذکر فرمائے ہیں. تو رب تبارک و تعالیٰ ہمیں مدینہ طیبہ کی حاضری بھی نصیب فرمائے, بادب بازوک حاضری بھی نصیب فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ مدینہ طیبہ کی ہر شے کا ہمیں کامل ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور فتویٰ اپنے سلسلے کے اندر اعلی حضرت کا شامل کرتے ہیں. سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت سے یہ سوال کیا گیا کہ اگر کوئی عالم و فقی کو گالی دے یا حکارت کرے تو اس کے اوپر حکم کفر جاری ہوگا یا نہیں, اور اکثر عوام الناس اس زمانے میں عالموں کو گالی دیتے اور حکارت اور غیبت کرتے ہیں, آپ اس حوالے سے حکم بیان فرمائیے. یہ ظاہر ہے کہ جس طرح اعلی حضرت امام اہل سنت کے زمانے میں تھا کہ علماء کی بعض لوگ جو ہے وہ تحقیر کیا کرتے تھے, ہمارے زمانے کے اندر یہ بہت بڑھ گیا اور باقاعدہ ایک فن یہ بن چکا ہے بعض لوگوں کا, خاص طور پر یہ مشغلہ ہے کہ انہوں نے یا تو کھل کر یا کسی نہ کسی طرح اشارہ کنایوں کے اندر اہل علم کی تحقیر کو اپنا ایک ذوق بنایا ہوا ہے, اپنا ایک مشغلہ بنایا ہوا ہے. ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جہاں موقع ملے, کسی طرح کا موقع ملے, کھینچ تان کے بات لا کے کوئی نہ کوئی ایسی برائی نکال کے علماء پر فٹ کی جائے اور ان کی تحقیر کی جائے. آئیے سنیے کہ امام اہل سنت احادیث طیبہ کے حوالے سے اور علماء فقہاء کرام جو قدیم گزرے ہیں ان کے حوالے سے کیا ارشاد فرماتے ہیں. اس میں سوال یہ کیا گیا تھا کہ غیبت کرتے ہیں, حکارت کرتے ہیں, اس تو اعلی حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں غیبت تو جاہل, یعنی وہ شخص کے جو اہل علم نہیں ہے, اس کی بھی مخصوص صورتوں کے علاوہ حرام قطعی اور گناہ کبیرہ ہے. یعنی عالم تو الگ بات ہے, اس کا حکم تو آگے آتا ہے, ایک عام شخص اس کی بھی مخصوص کچھ مقامات ہیں کہ جہاں شریعت مطہرہ حکم دیتی ہے, مثلاً کسی نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے تو اس ظلم کو دوسرے کے سامنے بیان کرنے کے لیے جو اس کا بدلہ دلا سکے اس وجہ سے بیان کرنا, یا کسی کو مشورہ دینے کے لیے کسی نے مشورہ طلب کیا کہ اس کے ساتھ نکاح کرنا ہے یا اس کے ساتھ شراکت داری کرنی ہے, کاروبار کرنی ہے, تو وہاں پر اس کی اصلاح کے لیے, اس کی خیر خواہی کے لیے اس کو اس کا کوئی وصف ایسا بتانا ہے کہ وہ اس سے بچ سکے, اچھی نیت کے ساتھ بعض صورتوں میں اجازت دی گئی. باقی اس کے علاوہ ایک عام شخص کی بھی غیبت کی اجازت نہیں ہے. قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالی نے غیبت کو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی کی غیبت کرتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے. حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والغیبہ فإن الغیبۃ اشد من الزنا، ان الرجل قد یزنی ویتوب فیتوب اللہ علیہ، وإن صاحب الغیبۃ لا یغفر له حتی یغفر له صاحبہ، یعنی غیبت سے بچو، کیونکہ غیبت یہ زنا سے بڑھ کر گناہ ہے، کیونکہ آدمی کبھی زنا کرتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، اور غیبت کرنے والا اس کو اس وقت تک معاف نہیں کیا جاتا جب تک کہ جس کی غیبت کی ہے وہ معاف نہ کر دے۔ تو غیبت کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے زنا سے بھی بڑھ کر گناہ بتایا ہے۔ تو ایک عام آدمی کا یہ معاملہ ہے کہ اس کی غیبت کریں تو اتنا زیادہ اس کا گناہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یوں ہی بلا وجہ شرعی کسی مسلمان، عام مسلمان کی بھی تحقیر، یعنی اس کو حقیر جاننا، اس کی بے عزتی کرنا، اس کو ڈانٹ ڈپٹ بلا وجہ کسی وجہ سے کرنا کہ جس سے اس کی دل آزاری ہو، فرمایا حرام قطعی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، یعنی آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے، ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مال کو بھی حرام قرار دیا کہ ایک مسلمان کا مال دوسرے مسلمان پر حرام ہے کہ اس سے چھین نہیں سکتا، اسی طرح اس کے خون کو بھی حرام قرار دیا کہ اس کو مار نہیں سکتا، اسی طرح اس کی عزت کو بھی حرام قرار دیا کہ اس کی عزت خراب نہیں کر سکتا۔ پھر فرماتے ہیں اعلی حضرت امام اہل سنت کہ اسی طرح کسی عام مسلمان کو بھی بے اذن شرعی گالی دینا حرام قطعی ہے، گالی دینا حرام قطعی ہے عام شخص کو بھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا یہ کبیرہ گناہ ہے، اور فرماتے ہیں کہ مسلمان کو گالی دینے والا اس شخص کی طرح ہے کہ جو ہلاکت میں پڑا چاہتا ہے، جو مسلمان کو گالی دیتا ہے وہ ہلاکت میں پڑنے والا ہے، اپنے آپ کو ہلاکت پر پیش کرنے والا ہے۔ مزید ایک اور حدیث مبارکہ نقل فرماتے ہیں کہ من آذا مسلما فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ، یعنی جس نے کسی مسلمان کو ایزا دی اس نے مجھے ایزا دی، اور جس نے مجھے ایزا دی اس نے اللہ تعالیٰ کو ایزا دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایزا سے پاک ہے کہ اس کو کوئی ایزا دے سکے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناراض کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا اپنے آپ کو مستحق بنا لیا۔ پھر فرماتے ہیں امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب عام مسلمان کے حق میں یہ احکام ہیں تو علماء کی شان تو ارفع و اعلیٰ ہے، یعنی جب ایک عام شخص کے لیے احکام ہے کہ نہ اس کی غیبت کر سکتے ہیں، نہ اس کی دل آزاری کر سکتے ہیں، نہ اس کو گالی دے سکتے ہیں، تو پھر وہ لوگ عبرت حاصل کریں کہ جو علماء کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب عام مسلمانوں کے لیے احکام ہیں تو علماء کرام کی شان تو ارفع و اعلیٰ ہے۔ حدیث پاک میں ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یستخفوا بحقہم الا منافقون، یعنی علماء کے حق کو ہلکا نہیں جانے گا مگر منافق، یعنی منافق ہی علماء کرام کے حق کو ہلکا جان سکتا ہے، ان کا استہزاء کر سکتا ہے، ان کا مذاق اڑا سکتا ہے، ورنہ جو مومن ہے جس کے دل کے اندر ایمان ہے، ایمان کامل ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو توفیق رفیق عطا فرمائیے، تو وہ کبھی علماء کی توہین و تحقیر نہیں کرے گا بلکہ ہمیشہ ان کی عزت و احترام کرے گا اور اس کے فوائد وہ حاصل کرے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ اعلی حضرت امام اہل سنت نقل فرماتے ہیں کہ ارشاد فرمایا کہ لا یستخف بحقہم الا منافق بین النفاق، یعنی علماء کے حق کو ہلکا وہی سمجھے گا کہ جو کھلا منافق ہے، وہی علماء کے حق کو ہلکا سمجھ سکتا ہے، ورنہ علماء کے حق کو کوئی بھی ہلکا نہیں سمجھے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ نقل فرماتے ہیں کہ لیس من امتی من لم یعرف لعالمینا حقہ، یعنی جو ہمارے عالم کا حق نہ پہچانے وہ میری امت سے نہیں، یعنی میرے طریقے کار پر نہیں ہے، امت سے نہیں ہے۔ یہ ارشاد فرمایا بڑی سخت وعید ہے، تو ڈر جانا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کس قدر حقوق بیان کیے، لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک پوری مہم اس حوالے سے چلی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے بعض معاملات کو سامنے لا کر اور بعض کی جو ہے وہ غفلت کی وجہ سے علماء کے طبقے کو بدنام کیا جائے، ان کی برائیاں لوگوں کے سامنے عام کی جائے، حالانکہ شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے کہ ایک عام مسلمان کے عیب کو بھی چھپانا چاہیے، اس کے عیب کی پردہ پوشی کرنی چاہیے، چی جائے کہ علماء کہ اگر ان سے بالفرض غلطی ہوتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے معصوم نہیں، غلطی ہوتی ہے تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ اس کو چھپائے تاکہ لوگ اس سے جو خطا ہوئی ہے اس کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ اس کے فیض سے محروم ہو جائے، اس کی غلطی ہے تو اس کی اصلاح کی صورتیں ہوتی ہیں کہ کس طریقے سے اصلاح کی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ دین اسلام کے خلاف محاذ کھول لیں، آپ دین کے خلاف محاذ کھول کے بیٹھ جائیں، علماء کے خلاف محاذ کھول کے بیٹھ جائیں اور جو آپ کو موقع ملے اس کے مطابق آپ جیسی آپ کی زبان پر بات آئے آپ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیں، یہ بالکل غلط طریقہ کار ہے اور قیامت کے دن اس کا جو حساب ہے وہ بڑا سخت ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور اپنی آخرت کے اوپر خود غور و فکر کرنا چاہیے، اپنی ذات کے اوپر رحم کرنا چاہیے۔ دنیا میں بالفرض کوئی سزا نہیں ملتی، دنیا میں آپ کو غلبہ حاصل ہے تو یہ کوئی کمال نہیں ہے، مرنے کے بعد پھر جو معاملہ ہوگا وہ بڑا مشکل ہو سکتا ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اگر عالم کو اس لیے برا کہتا ہے کہ وہ عالم ہے جب تو سری کافر ہے، یعنی علم کی وجہ سے توہین کرتا ہے کہ یہ علم ہے اس کے پاس اس لیے میں اس کی توہین کر رہا ہوں، تو علم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ علیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عالموں سے بڑھ کر عالم ہے، تو علم کی صفت کی وجہ سے اگر کوئی توہین کرتا ہے کہ بھائی اس کے اندر علم پایا جاتا ہے اس لیے میں اس کی توہین کرتا ہوں، جیسے کوئی سید کی توہین اس لیے کرتا ہے کہ یہ سید ہے، تو سید جان کر کے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ٹکڑا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہے، اس لیے وہ توہین کر رہا ہے تو گویا وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنے والا ہے، اس بنیاد پر توہین کرنا یہ کفر بن جاتا ہے۔ اور اگر علم کی وجہ سے تو کہتا ہے کہ اس کی تعظیم فرض ہے، جو عالم ہے اس کی تعظیم کی جائے گی، تو یہ تو اس حوالے سے تو مانتا ہے، مگر اپنی کسی دنیاوی جھگڑے کی وجہ سے اس کو برا کہتا ہے اور گالی دیتا ہے، اس کو حقیر جانتا ہے، تو اس صورت میں بھی سخت فاسق و فاجر ہے کہ اگرچہ کہ آپ کا آپس کا جھگڑا ہے لیکن اس بنیاد پر یہ برے کام کرنے کی تو آپ کو اجازت نہیں ہوگی۔ اور اگر علم کی وجہ سے بھی برا نہیں کہتا، کوئی جھگڑا بھی نہیں ہے، جیسے آج کے دور میں بہت سارے اپنے آپ کو طرح طرح کے القابات سے نوازنے والے بہت سارے افراد ہیں کہ بے سبب رنج رکھتا ہے تو مریض القلب ہے اور خبیث الباطن ہے، یعنی کوئی سبب نہیں ہے، بس ایک الرجی ہے، ایک پریشانی ہے کہ اس وجہ سے وہ علماء کو برا جانتا ہے، تو فرمایا کہ بے سبب اگر رنج رکھتا ہے تو مریض القلب اور خبیث الباطن ہے اور اس پر کفر کا سخت اندیشہ ہے۔ چنانچہ خلاصۃ الفتاوی جو مشہور فتوی کی کتاب گزری ہے اس کے اندر یہ موجود ہے کہ من ابغض عالما من غیر سبب ظاہر خیف علیہ الکفر، یعنی جو کسی عالم سے بغیر سبب ظاہری کے عداوت رکھتا ہے اس کے کفر کا اندیشہ ہے۔ کوئی سبب ظاہری ہو، آپس کی لڑائی ہو گئی یا کسی اور معاملے کی وجہ سے ہو گیا تو ایک الگ معاملہ ہے کہ اس پر بھی برا بھلا کہنے کی، غیبتیں کرنے کی، گالیاں دینے کی اجازت نہیں ہوتی، جو طریقہ کار ہوتا ہے اس کے مطابق وہ معاملہ حل کیا جاتا ہے، لیکن اگر بغیر کسی وجہ کے ایسا ہے تو فرمایا کہ اس کے اوپر سخت اندیشہ ہے، کہیں اس کا ایمان نہ چھین لیا جائے۔ تو رب العزت جل وعلا ہم سب کو عام مسلمانوں کی بھی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی عزتوں کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ علماء حق کی، علماء اہل سنت کی خوب تعظیم کریں، ان کی برکتیں حاصل کریں، کیونکہ کل بروز قیامت ان کی بڑی شان ہوگی۔ جو علماء دین ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اگر کسی کو عالم بنا کر اٹھایا، اس کو کل بروز قیامت علماء کے زمرے کے اندر اٹھایا، تو اس کی شان نرالی ہوگی، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کئی لوگ شفاعت کریں گے، انبیاء کرام علیہم السلام شفاعت کریں گے، شہداء شفاعت کریں گے، صحابہ کرام علیہم رضوان شفاعت کریں گے، اولیاء اللہ شفاعت کریں گے، علماء بھی شفاعت کریں گے۔ اب ان میں تمام گروہ کے اندر جہاں جہاں علماء ہوں گے، شہداء کے اندر علماء ہوں گے، تو ان کا معاملہ ہی الگ ہوگا کہ جو شہید ہے اس کو ہوگا حکم کہ تم جنت کے اندر چلے جاؤ، کسی نے اچھے اعمال کیے ہیں اس کو کہا جائے گا کہ جنت کے اندر چلا جائے، وہ جنت میں چلا جائے گا، لیکن علماء کو جنت کے دروازے پر روک لیا جائے گا، وہ جنت میں جانے لگیں گے، فیصلہ ان کا جنت کا ہو چکا ہوگا، جنت میں جانے لگیں گے تو ان کو روک لیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ تم رک جاؤ ابھی، تو وہ عرض کریں گے کیوں رک جائیں، کہا جائے گا کہ جاؤ اور لوگوں کی شفاعت کرو، اور ان کو اپنی شفاعت کے ذریعے جنت کے اندر لے کر آؤ. ان کو یہ مقام و مرتبہ عطا ہوگا. پھر یہ لوگ آئیں گے لوگوں کے صفوں کے درمیان, تو لوگوں کی شفاعت کریں گے. کوئی کہے گا ان سے کہ میں فلاں وقت آپ کے ساتھ تھا, میں نے فلاں وقت آپ کی فلاں خدمت کی تھی, فلاں معاملہ کیا تھا, تو آپ جو ہے وہ میری شفاعت کیجئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ شفاعت کرتے چلے جائیں گے. یہاں پہ ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ علماء جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کو محتاج ہوں یا لوگوں کی خدمت چاہتے ہوں. نہیں, علماء حق جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ خوددار رہتے ہیں. ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں سے کسی طرح کا ایسا معاملہ نہ ہو کہ جن سے ان کی عزت نفس پر حرف آئے. یہ وہ علماء ہوتے ہیں کہ جو حق کی خاطر سوکھی روٹی پہ گزارا کر لیتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ جو علماء کی توہین کرنے والے ہوتے ہیں ان کی طرح پیسوں کے پیچھے بھاگتے ہوں, یا ان کی طرح جو ہے ان کے جو مقاصد ہیں اس کے لیے ہر طرح کا جھوٹ بولنے کو تیار ہو جاتے ہوں. علماء حق کا یہ طریقہ کار نہیں ہوتا. وہ روکھی سوکھی پر گزارا کر لیتے ہیں, وہ کچے گھر کے اندر رہ لیتے ہیں, لیکن جو حق بات ہوتی ہے اس پر قائم اور دائم رہتے ہیں. وہ لوگوں کی خدمت کے محتاج نہیں ہوتے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی خدمت کا شوق ڈال دیتا ہے. لوگ ان سے محبت کرتے ہیں, ان کے آگے پیچھے گھومتے ہیں, ان کے ہاتھ چومتے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی محبت ڈالی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے, وہ جس کو چاہے عطا فرمائے. حدیث پاک کے اندر ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبریل امین کو اپنے پاس بلاتا ہے اور کہتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں, میں اس سے محبت کرتا ہوں, تو اس سے محبت کر. جبریل امین کہتے ہیں کہ میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں. پھر آسمان والوں میں اعلان ہوتا ہے کہ فلاں بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے, میں بھی محبت کرتا ہوں, تم بھی اس سے محبت کرو. سب اہل آسمان جو ہوتے ہیں وہ اس سے محبت کرتے ہیں. اور فرمایا کہ یودع له القبول فی الارض, پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے درمیان اس کی قبولیت کو رکھ دیتا ہے جس سے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ علم کو پسند فرماتا ہے, اہل علم سے محبت فرماتا ہے. یہاں تک کہ بعض روایتوں کے اندر یہ موجود ہے کہ لوگ جو ہیں, دنیا تو دنیا ہے, دنیا کے اندر تو اپنے دینی معاملات کے لیے علماء کے محتاج ہوتے ہی ہوتے ہیں. قیامت میں جب جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کی جو شان لوگوں کے سامنے ظاہر فرمائے گا وہ یہ ہوگا کہ لوگ وہاں پر بھی علماء کے محتاج ہوں گے. اس حوالے سے محتاج ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندوں سے فرمائے گا کہ مانگو کیا مانگتے ہو, تو لوگ علماء سے مشورہ کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا مانگیں. وہاں پر علماء کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح بیان فرمائے گا. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جنت میں ایک عام مومن اور عالم کے درمیان 700 درجات کا فاصلہ ہوگا. اتنا بڑا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کو عطا فرمائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہمیں علم دین حاصل کرنا چاہیے, اور اگر ہم عالم دین نہ بن سکے تو پھر ہمیں علماء اہل سنت سے سچی عقیدت اور محبت رکھنی چاہیے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فوائد ہمیں حاصل ہوں گے. رب تبارک و تعالیٰ ہمیں اس طرح کی جو باتیں ہیں, جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, ان سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. دین حق کو صحیح سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری مسئلہ اپنے اس سلسلے کے اندر شامل کرتے ہیں کہ اعلی حضرت امام اہل سنت سے فتاوی رضویہ کی 23ویں جلد میں ایک سوال کیا گیا کہ بعض لوگوں کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ عصر سے مغرب کے درمیان کچھ کھاتے نہیں اور اس کو روزہ بولتے ہیں, تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حوالے سے یہ حکم ارشاد فرمایا, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ عصر اور مغرب کے درمیان نہ کھانا یہ اگرچہ بعض بزرگوں سے منقول ہے, لیکن اس کو شرعاً روزہ نہیں کہتے. اور اس کو کوئی اگر ضروری سمجھتا ہے کہ اس درمیان کھانا پینا جائز نہیں, تو پھر تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ غلط ہے. ویسے اگر کوئی اپنی نفسانی خواہشات سے بچا رہتا ہے, یعنی جتنا دل چاہتا ہے, نفس چاہتا ہے کہ کھائے پیے اور اپنے آپ کو روکتا ہے, تو اچھی بات ہے کہ نفسانی خواہش جتنا بچیں گے اتنا اچھا ہے. لیکن اس کو کوئی لازم نہ سمجھے کہ عصر اور مغرب کے درمیان کھانا پینا نہیں چاہیے, یہ بات درست نہیں ہے. جیسے ہمارے زمانے کے اندر اب ایک مسئلہ یہ چل پڑا, کئی مقامات سے یہ سوال کیا گیا کہ بعض علاقوں کے اندر یہ سوچ ہے کہ جو بچہ چھوٹا انتقال کر جائے, یا کسی کی کنواری بیٹی انتقال کر جائے, یا لڑکا انتقال کر جائے کنوارا, تو پھر اس صورت میں جمعرات کو عصر تا مغرب کھانا نہیں چاہیے, کیونکہ وہ کھانا ان تک پہنچتا ہے ورنہ وہ بھوکے رہ جاتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں. یہ مسئلہ جو مشہور ہوا یہ غلط ہے. میت کے پاس بھی عین ہی کھانا تو پہنچتا ہی نہیں, نہ پانی پہنچتا ہے, بلکہ جو ہم اصال ثواب کرتے ہیں ان تک اس کا ثواب پہنچتا ہے. لہذا یہ سوچ رکھنا کہ ہم کھائیں گے پئیں گے تو وہ بھوکے پیاسے رہ جائیں گے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. رب تبارک و تعالی ہمیں دین حق کو صحیح سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علماء اہل سنت کا دامن ہمیں نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز قیامت ہمیں انہی کے زمرے کے اندر، انہی کے غلاموں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.
بلند فقہ شاہ کا فتاوار زبیر